अगला चलते हैं, और ये सूरत बकरा का आखिरी रुकू है, बहुत ही खूबसूरत। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध व इन तुब्दु मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला ही की मलकियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो इसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए, ये सब अल्लाह ताला और फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए, इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, जो नेकी वो करे वो इसके लिए और जो बुराई वो करे वो इस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा, आमीन। आखिर को था सूरत बकरा का, इसका उनवान है दीन की असल बुनियाद। दो बातें हमने इसमें देखी, ईमान क्या है, ईमान की जुज़ियात पे बात हुई। आपको याद होगा कि सूरत बकरा के पहले रुकू में हमने ईमान का जिक्र पढ़ा था, युमिनून बिल गैब, बस मुत्तकियों की निशानी क्या थी, गैब पर ईमान लाते हैं, वहां था ईमान मुजमल, और यहां क्या है, ईमान मुफस्सल। गैब में कौन कौन सी पांच चीजें हैं लिख लीजिए, अल्लाह ताला की जात पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर, आखिरत पर ईमान। फिर इसके बाद अगले हिस्से में हमने ईमान वालों की खसूसियात पढ़ी, नौ खसूसियात इन आयात में थी। नंबर एक, कि अल्लाह के रसूलों में फर्क नहीं करते, यानी बहस नहीं करते कि किसका मुकाम ज्यादा था किसका कम। दूसरी बात, समेना व अतौना, सुन के मानते हैं। तीसरी बात, अपनी खताओं और भूल चूक की भी माफी तलब करते हैं, अकड़ते नहीं है गुनाह करके, आंखों में आंखें डाल के नहीं कहते क्या हुआ अब आज के दौर में, बल्कि माफी। पांचवी बात, अगली बात जो भी है, अल्लाह की तरफ पलटने का यकीन है उन्हें। अगली बात, उन्हें ये यकीन है कि हर बंदे की नेकी और बदी का वबाल उस पर ही पड़ेगा। अगली बात, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं। और अगली बात, अल्लाह ताला से नरमी, दरगुजर और दुश्मनों के मुकाबले में मदद की दरख्वास्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कि सिर्फ रब को अपना बनाते हैं। ये रुकू खूबसूरत दुआओं के साथ मुश्तमिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत बकरा की आखिरी दुआएं रात को पढ़ लेता है, ये इसको काफी हो जाती हैं। सही बुखारी की ये रिवायत है। काफी होने के दो मानी लिए गए, नंबर एक कि हर शर से काफी हो जाएंगी, शैतान के डर से, जिन, भूत, जानवर, कीड़े, मौजी जानवर, इनसे बचा लेंगी। और दूसरा इसका मानी एक और लिया गया कि अगर उस रात वो कोई और नफिल इबादत ना कर सकेगा तो इंशाल्लाह ये दुआ आखिरी रुकू पढ़ना किफायत कर देगा, यानी वो गाफिलों में नहीं समझा जाएगा। آپ نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانے میں سے دی گئی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا عمل کیا ہے اس آیتوں کو سننے کے بعد. آمن الرسول, ایمان لایا رسول کس پہ؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان والے بھی اور رسول بھی اللہ پر ایمان لائے. تو پہلی بات کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے. کون سا؟ شعوری ایمان. لا الہ الا اللہ کو شعور کے ساتھ قبول کرنا ہے, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا ہے اور ایک رب کی غلامی میں آنا ہے. اور ہم نے اپنے گناہوں کا احساس اپنے اندر اس کی شدت کو محسوس کرنا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا, تو گناہ کر کے اگر ڈر جاتا ہے نا تو معافی کا راستہ مل جائے گا, لیکن جو گناہ کر کے اکڑتا ہے پھر اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. بڑی محبت سے ان آیتوں میں جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیے آپ, میں بھی پڑھتی ہوں, آپ آہستہ آہستہ دل میں پڑھیے اور اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج جتنی آ سکے, جتنی کمزوری اور اپنے حقیر ہونے کے احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے گناہوں سے بچنے کے راستے بنائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پانچ منٹ کی بریک لیں اور بیچ میں آپ جتنا بھی جو سنا ہے اس پہ غور کرتے رہیں. ضرورت سے غیر بات نہ کریں, لیکن اپنی ضروریات کے لیے آپ اٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے. سورۃ آل عمران, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے, جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے, جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا, اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر, اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح آیتیں مضبوط ہیں, جو اصل کتاب ہے. بعض متشابہ آیتیں ہیں, بس جن کے دلوں میں قجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے, حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اور پھر ایک دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرتے, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ تھا آج کا رکوع نمبر 9 اور سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع. اس کا عنوان کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام. بہت خوبصورت آیات تھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. 16 یعنی 16 مختلف باتیں ہم نے اس ایک رکوع میں پڑھی. میں نہیں بتاتی، پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کبھی آپ نے جب سورۃ آل عمران پڑھی تھی اور یہ رکوع پڑھا تھا، چند آیتیں ہیں نا، صرف 9 آیتیں ہم نے پڑھی اور 16 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی، کبھی غور کیا تھا؟ کون سی ہیں؟ دیکھتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہے. جلدی سے بولوں گی، کچھ رہ گیا تو آپ آیتوں میں سے دیکھ لیجئے. ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے ساری کتابیں نازل کی ہیں. اس نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کی ہے. اسی نے حق و باطل کے فرق کو واضح کیا ہے. اللہ کے احکامات کو قبول نہ کرنے والے کے لیے سخت سزا دینے والا ہے. وہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہماری صورت گری کی ماؤں کے پیٹوں میں. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یہ قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک دن ساری انسانیت کو اپنے سامنے جمع کرے گا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، 16 بات، اللہ اپنے وعدوں سے ٹلنے والا نہیں. جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرا ہو، کیا پھر شیطان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ چند منٹ کا تدبر کئی بار اس رکوع کو پڑھنے سے برابر نہیں ہو سکتا. شعور کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات کو محسوس کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل بند ہوتا ہے نا انسان کا. کبھی آپ نے وہ دیکھا جو بالوں میں چٹکی لگاتے ہیں، اس کو آپ پیچھے سے پش کرتے ہیں نا تو پھر اس کا آگے سے کھلتی ہے، پھر آپ اپنے بالوں میں لگا کے اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ بالکل آپ کے بالوں کے ساتھ اس طرح گریپ ہوتی ہے آپ کو. میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیات کو پڑھتی یا پڑھاتی ہوں نا، تو بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چٹکی ہے اور میرا دل اس کے اندر پسیج رہا ہے اور اندر سے نچڑ رہا ہے. ہم نے اپنے رب کی خصوصیات کو جانا ہی نہیں، سچ ہے نا. ماں قدر اللہ حق کا قدری، کیونکہ جب رب کی قدر آتی ہے نا تو پھر گناہ نہیں ہو سکتے، پھر نافرمانیوں کے ساتھ جی نہیں سکتا بندہ، مرنے کا تو تصور بھی نہیں. اس رکوع میں ہم نے ایک اور بات دیکھی، اور وہ کیا؟ انسانی رہنمائی. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل بھیجی، اسی طرح حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے قرآن پاک بھیجا. تیسری چیز، محکم آیات بھیجی، حکم والی آیتیں. چوتھی بات ہم نے دیکھا کہ اللہ کی اس رہنمائی سے بھاگنے والے شبہ والی آیتوں میں پڑھتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادھے حکموں پہ عمل کرنے کی بجائے حروف مقطعات کے معنی جاننے پہ غور کرنے لگتے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا اس پہ بات کرنے لگتے ہیں، وہ کتنے تھے اس پہ بات کرنے لگتے ہیں. یہ بات نہیں، کتاب ہدایت نامہ ہے، اس سے ہم نے گلیاں نہیں گننی. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی میپ نکالے کسی مطلب کمپیوٹر میں سے اور اس راستے کو فالو کر کے اپنی منزل پہ پہنچنے کی بجائے اس کے ارد گرد کی گلیاں گننے لگ جائیں کہ میں ہائی وے 6 پہ جاؤں گا، اس کے دائیں طرف کتنی گلیاں ہیں اور اس کے بائیں کتنی ہیں. یاد رکھیے، وہ لوگ جو قرآن پاک کے سیدھے سادھے مضمون کو چھوڑ کے بھول بھلائیوں میں پڑھتے ہیں، وہ ایسی ہی ناسمجھی کا کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو مشتبہ چیزوں کے پیچھے پڑیں گے. پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ رہنمائی سے فائدہ عقل مند لوگ اٹھاتے ہیں. قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن فائدہ عقل مند لوگ اٹھاتے ہیں, اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو اپنے علم میں پختہ کار ہو جاتے ہیں. اور جب دل کے اندر پختگی آتی ہے نا, رسوخ آنے لگتا ہے نا, جتنا علم مضبوط ہونے لگتا ہے نا, اتنا انسان کو اپنی سب سے قیمتی چیز کی فکر لگنے لگتی ہے. اور قیمتی چیز کیا ہے؟ جو بڑی دعاؤں سے مانگی, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت. دنیا والا جس طرح سونے چاندی ہیرے جواہرات کو جمع کر کر کے رکھتا ہے نا لاکرز میں, کیز, خفیہ خانوں میں, اسی طرح بندہ مومن سب سے زیادہ فکر کرتا ہے اپنی ہدایت کی دولت کی, ایمان کی دولت کی. کیونکہ دنیا کا سونا چاندی کو چرا لے گا نا تو واپس مل جائے گا, اور نہ بھی ملا تو کوئی نقصان نہیں. لیکن جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا وہ تو بہت دور چلا گیا. کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہو کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہو, سیکھتا سکھاتا ہو, اور پھر ایک دم بھٹک جائے, کسی اور ہی راستے پہ چل پڑے, قرآن کی کلاس میں آتے آتے کسی اور ہی راہ میں چل پڑے, قرآن کا راہی بنتے بنتے کسی اور جاب مل گئی اس میں چلا گیا. مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب مجھے معلوم ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میرے پاس کہیں بھی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے ایک دم چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جاب مل گئی, موو ہو گئے, کچھ اور مسئلے, بچے کی شادی آ گئی, بیٹی کی شادی کی تیاریاں. میں سوچتی ہوں متاع غرور کا سودا کیا تو نے, یہ دھوکے والی چیز کو لے کے چھوڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون, یہ تو اس ساری چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہو. ساری اولاد کی خوشیاں ایک طرف اور اس قرآن کے ایک آیت سمجھ آنے کی خوشی دوسری طرف, ساری دنیا کی نعمتیں چھن جائیں اور ہماری ایک آیت سمجھنے سے رہ جائے, یہ نقصان کبھی برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی جیسے اس کا گھر کنبہ کانچ سب کچھ ختم ہو گیا. پتہ چلتا ہے نا ہمیں, ایک نماز چھٹتی ہے. تو جب ہم ہدایت کا ایک موتی چھوڑ دیتے ہیں, ایک رکوع ہماری زندگی سے نکل گیا, ایک گھنٹہ ہمارا مس ہو گیا, تو کیا واقعی ہمیں اس کے لیے تڑپ آتی ہے؟ اس لیے اس دعا کو اصبر کرنا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. جب میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا نا, تو میری استاد نے جو بہت ساری باتیں کہیں اس میں ایک بات جو مجھے یاد رہی, اور شاید وہ یاد اس لیے رہی کہ میں نے اپنے اس قرآن کی جلد کے اندر والے صفحے پہ لکھ لی, اور میں آپ کو بھی کہوں گی اگر آپ لکھنا چاہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا, دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. اس کے لیے تڑپنا پڑتا, اس کی قیمت دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اہوزاریاں کرنی پڑتی ہیں. جتنی ہماری تڑپ زیادہ ہوگی نا, رب اتنے ہدایت کے راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, دروازے کھلتے جائیں گے, آپ کے دل پہ ایسے ایسے راز آشکار ہوں گے کہ آپ ایک نئے جہان میں بسنے لگیں گے. دعا کریں کہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں. اللہ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہماری ہدایت کے, اب ہم اس کو قبول کروا لیں. ہم نے کیا عمل کرنا ہے اس آیتوں میں؟ سب سے پہلی بات, اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے. پھر دوسری بات, مشتبہ آیتوں کی بجائے محکم پہ غور کرنا ہے. اور تیسری بات, مجھے اپنے ایمان کی دولت کی قدر کرنی ہے, اپنے ہدایت کے سفر کی قدر کرنی ہے. یہ مفت ملتا ہے نا سفر, اس لیے قدر نہیں ہوتی. علم مفت ملتا ہے, کیونکہ ہم اگر اس کی کہیں کو قیمت یعنی کو فیس دیتے بھی ہیں تو وہ علم کی قیمت نہیں ہوتی. وہ ان کرسیوں میزوں پہ بیٹھنے کی, وہ اس اے سی میں بیٹھنے کی, وہ اس بلڈنگ کے خرچے کی ہوگی, وہ اس روم کی ہوگی, لیکن واللہ دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا جو علم کی قیمت لے سکے اور نہ دے سکے. لاکھوں بھی دینا پڑے نا علم کے لیے تو آپ مت سوچئے کہ آپ نے دے دیا. کہاں ایک دس پانچ کی کاپی پینسل خریدنا, علم کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں, اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ دے, لیکن چونکہ بظاہر مفت ملتا ہے نا تو قدر نہیں ہوتی, اسی لیے ہمارے ہاتھوں سے چھٹنے لگتا ہے. تو لہٰذا دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا, میں نے اس قرآن کے سفر کو جو آج پا لیا نا, اب مرتے دم تک یہ میری زندگی سے چھوٹے نا. میں نے تو اس کو ایک مہینے کی کمٹمنٹ کر کے لیا ہے, اے اللہ تو اس کو میری اس پوری زندگی کی کمٹمنٹ بنا دے, کوئی دن کوئی رات کوئی صبح کوئی شام میری اس قرآن کے بغیر نہ گزرے, اور اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اور جب میں اس دن تیرے پاس آؤں جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا, تو اللہ تو مجھ سے راضی ہونا, مجھ پہ اپنی ہدایت کی نعمت کو پورا کر دے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں, میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں, مجھے عطا فرما. اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. قدر ضرور اس کی معلوم کرنی ہے, کسی جوہری سے جا کے پوچھ لیں قیمت کیا ہے اس کی, سونے کے سکے لے کے پھرتے ہیں, کوئی 100, 10, 5 زیادہ کر دے تو کہتے ہیں دیکھا کتنی قیمتی چیز مل گئی. اس ہدایت کو مت چھوڑیے, نہ جانے کتنے دن ہیں ہمارے پاس باقی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار, کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی, یہ تو جہنم کا ایندھن ہے, جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا, پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں الجھ گئیں, ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی, جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشانی لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. قل انبئکم بخیر من ذلکم, آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں. تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ بیویاں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. کون سے بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے اس گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں, اللہ ہمیں ان میں بنا دے. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے, اور اہل کتاب نے اپنے علم آنے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں یعنی منہ پھیریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 10، اس کا عنوان ہے بہتر سے بہترین کی طرف، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کی طرف۔ اس رکوع میں ہم نے بڑی خوبصورت آیت دیکھی جو ہمارے آج کے پارے کی آیت تدبر بھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ سات باتیں ہمیں اس میں معلوم ہوئیں، نمبر 1 عورتیں، اولاد، سونا چاندی، گھوڑے نشان لگے ہوئے، جانور، کھیتیاں، انسان کے نفس کو مرغوب ہیں۔ دوسری بات ہم نے اس میں دیکھی کہ مرغوب یعنی پسندیدہ چیزوں میں امتحان ہے، یہ امتحان ہے، ہر نعمت امتحان کا ایک پرچہ ہے، ہمارا ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آخرت میں مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مال اور اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور دنیا کی محبت میں لڑنے والے برابر نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں آخرت کی چیزیں بہتر ہیں۔ پھر ہم نے آخر میں دیکھا کون لوگ ہیں جو اس دنیا کی نعمتوں میں الجھنے کی بجائے آخرت کی نعمتوں کو پانے کی طلب کرتے ہیں۔ ان کی 6 خصوصیات ہم نے دیکھی، نمبر 1 متقی، صابر، سچ بولنے والے، راست باز، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت، راتوں کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، بہتر سے بہترین کی طرف جانا ہے۔ اس 4 دن کی دنیا سے بھڑ کے ہمیشہ کی دنیا پہ جانا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ تو اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ بندہ مومن اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ دوسری چیز جو ہم نے اس میں پڑھی وہ کیا ہے؟ کفار کا انجام، کیا مغلوب ہو جائیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آئیں گے، فرعون اور پچھلی قوموں جیسا انجام ہوگا، اور دین اسلام ہی ہے جو قبول ہوگا۔ اور آخری حصے میں ہم نے پڑھا کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور علم والوں کی گواہی لی ہے، اور گواہی 3 طرح سے ہے۔ نمبر 1، جو اس دین سے ہٹے گا وہ ضد کی وجہ سے ہٹے گا، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام سے کوئی ہٹ جائے، یعنی دین اسلام سے کون ہٹتا ہے؟ جو ضدی ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ دین قبول کرنے والے بالآخر سیدھا راستہ پا لیں گے، اور تیسری بات کہ ہمارے کہنے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ ہمارے لیے اس رکوع میں سے عمل کی بات کیا ہے؟ ایک تو وہی جو پہلے بتائی کہ دنیا کی چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دنیا منع نہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آخرت کو پانا ہے، اور دوسری بات خدا خوفی اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں, اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں, تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے, وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں, پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی. ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور ہر شخص اپنا کیا پورا پورا پا لے گا اور اس پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. جب انسان کو وہ دن یاد آتا ہے تو پھر فوراً اپنی بے بسی اور اس کے دل سے پھر ایک دعا نکلتی ہے, کیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجئے اے اللہ, اے تمام جہان کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے, اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے, تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا, آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اس رکوع کا عنوان کیا ہے؟ اللہ مختار کل, یعنی اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے. ہم نے اس میں ابتدا میں دیکھا وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والوں کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کی آخرت میں اور دنیا میں عمل ضائع. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مومن کافروں سے دوستی نہیں کرتے. کون سی دوستی؟ کہ ان کو دلی رازدان بنا لے. پھر ہم نے ان لوگوں کے بارے میں دیکھا کہ جو خود ساختہ نظریات رکھتے ہیں اور اسی دھوکے میں زندگی گزارتے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ کتاب الہی سے فیصلے نہیں چاہتے. اور آخرت کی سزا کے بارے میں خوش فہمیاں کیا ہیں؟ کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہود, جو کہتے تھے ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ہم نے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی مالک الملک ہونے کا پڑھا. صرف دو آیتیں ہیں نا, 11 خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں, نوٹ کر لیجئے. نمبر 1, اللہ مالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے. پھر عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے. خوف آ رہا تھا مجھے یاد پڑھتے ہوئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اپنے نفس سے ڈراتا ہے, ڈر جاؤ. پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ دل کے چھپے اور ظاہر دونوں کو جانتا ہے. پھر زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. اور سب سے آخر میں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے. کیا کبھی آپ نے اس طرح اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کیا؟ ہم کتنے قرآن پڑھتے ہیں؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ ایک آیت میں سے 11 نقطے نکل رہے ہیں. ایک سورت آیت الکرسی میں سے آپ نے 16 نقطے نکالے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو ایکٹیویٹی دے دوں کہ پورے پارے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی خصوصیات آئیں اس کو جمع کریں. میرا خیال ہے جب ہم اپنے ہاتھ سے لکھیں گے پھر اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں رب کی حیثیت سمجھ میں آئے گی, اس کی اوقات, اس کی شان, اس کی ملکیت. اور جب رب کی بات سمجھ آتی ہے نا تو بندوں کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے, ان کا خوف نکل جاتا ہے, ان کی طرف امید بھری نظروں سے بندہ نہیں دیکھتا, اور ان کا خوف اللہ کے راستے میں چلنے سے ہمیں روکتا نہیں. محسوس کرائیے اپنے آپ کو. 10 سیکنڈ تک ذرا ان خوبیوں پہ غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اس کے پاس ہے اور میں اس کو ناراض کر کے کہاں جاؤں گی. جس کی دوستی اتنی بڑی ذات سے ہو جائے پھر وہ کہاں کمزور رہے گا. دنیا میں کسی بڑے بندے سے دوستی ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے, لیکن رب سے دوستی کریں گے تو سراسر فائدے میں رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اس رکوع میں عمل کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط پانا ہے, اور دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو خود سے دور کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں. حالانکہ دنیا میں کوئی کہتا بھی ہے چھوڑ دو تو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے, سینے سے لگائے رکھتے ہیں.